والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من ظانت به البشر. اس میں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ نمل. ارشاد باری تعالی ہے کہ کافر کہتے ہیں جب ہم خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے یا ہمارے آبا و اجداد جو خاک ہو چکے ہیں تو پھر کیا ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور دوبارہ واپس حیات میں آ جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. ایسی باتیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک کسی کو قبر سے کھڑا تو کیا نہیں گیا. ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ بس محض پرانے لوگوں کے جوڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں, ورنہ کب سے لوگ زیر زمین جا رہے ہیں, کوئی تو واپس آتا کوئی تو زندہ ہوتا. فرمایا آخرت کو تو تم مان نہیں رہے, آخرت کی بات کو رہنے نہیں. آپ ان سے یہ فرمائیے کل سیرو فی الارض, روئے زمین پر پھر کر دیکھو, تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھو, بڑے بڑے شہنشاہوں کی عہد کو پڑھو, بڑی بڑی جابر قوموں کے حالات پڑھو, اور پھر روئے زمین پر جا کر دیکھو. فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین, جن لوگوں نے جرم کی زندگی اختیار کی ان کا انجام کیا ہوا. بڑے بڑے شہنشاہوں کے نشان مٹ گئے, بڑی بڑی جابر اقوام کے آج کھنڈرات بھی نظر نہیں آتے. تو دنیا کی یہ تباہ کاری ہی بتا دیتی ہے کہ انسانی زندگی کا انجام کیا ہے. اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت زندہ ہے. نیک اور اہل اللہ اور اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کی قبور کا بھی احترام باقی ہے. ہم اگر دیکھنا چاہیں ہم یہ لاہور میں دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف مقبرہ جہانگیر ہے جو برِ صغیر کا حکمران تھا, اور دریا کے اس پار حضرت علی الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے جو ایک معز خدا مست بزرگ تھے اللہ اللہ کرنے والے, جس شہنشاہ کے حکم کے بغیر ہندوستان میں کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی تھی. آج اس کے مزار پر لوگ پکنک مناتے ہیں, اور خدا مست بزرگ کی قبر کا بھی احترام ہے. نیکی اور بدی, اللہ کی اطاعت اور اللہ سے دوری کا فرق دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی نظر آ جاتا ہے. آج کہاں ہے فرعون کی عظمت و جلالت؟ آج شداد اپنی جنت سمیت کہاں ہے؟ آد و سمود جیسی بڑی بڑی جابرتوں میں جنہوں نے پہاڑوں کے جگر چاک کر دیے وہ کہاں ہیں؟ ان کے برباد شدہ گھر ان کی تباہی کی گواہی دینے کے لیے موجود ہیں. اور یہ اتنا عالم جو یکسو ہو کر ایک طرف جا رہا ہے, رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے, رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں, کیا خبر تہ خاک تماشا کیا. شاعر نے یہ سوچنے کا تکلف تو کیا ہے کہ کوئی بات تو ہے کہ پوری دنیا کی انسانی آبادی رات دن کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک قطار بندی ہوئی ہے جو زیر زمین جا رہے ہیں. کچھ تو ہے وہاں, کیا ہے یہ بتانا شاعر کا کام نہیں ہے, بلکہ اس نے تو اپنی بے خبری کا اظہار کیا. کیا خبر تہ خاک تماشا کیا, کوئی پتہ نہیں وہاں ہے کیا. کچھ نہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو رک جاتے کہ ہم ادھر نہیں جاتے, کچھ لوگ واپس آ جاتے جی فضول سی بات ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہم واپس آ گئے. کوئی ایسی مصروفیت, کوئی ایسا تماشا, کوئی ایسی بات ہے کہ لوگ جا ہی رہے ہیں. اس عالم میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات منکرین و کافرین کے پاس دنیاوی آسائشوں کے انبار لگ جاتے ہیں, مال و دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں, اقتدار اور طاقت مل جاتی ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے ایک جگہ کہ یہ تو ہم نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ رعایت کی ہے کہ انہیں حسرت نہ ہو, ورنہ کافروں کے مکانوں کی سیڑھیاں چاندی کی اور ان کے دروازے اور کھڑکیوں کے پٹ کا کم سونے کے بنا گئے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے, اس میں کتنی عیش کر لیں گے. ایک آدمی ارب پتی ہو سکتا ہے لیکن ان اربوں روپے میں سے کیا کھائے گا؟ کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی, شوگر ہو گئی ہے جی, آپ نے چینی بھی نہیں کھانی, کولیسٹرول بڑھ گیا جی, دودھ گھی بھی نہیں لینا, تو باقی بچتا کیا اس کے پاس کھانے کو؟ کروڑوں اربوں روپے اس کے گھر پڑے گئے. اگر کھاتا بھی رہے, صحت بھی ٹھیک رہے اور اس دولت سے مستفید بھی ہوتا رہے تو تاب کیا, 60 سال 70 سال 80 سال؟ پھر ابد الآباد کے لیے جہنم. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اتنا مہنگا سودا ہے کہ میں نے اس لیے روک دیا کہ دنیا آخر دنیا ہے, اور جو بندے کمزور ایمان کے ہیں وہ ان کے پاس سونے چاندی کے محل اور مکان دیکھ کر حسرت کریں گے, جن کا ایمان مضبوط ہے انہیں تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی احساس فرماتا ہے جو فطرتاً کمزور ہیں, کوئی ایسا کام نہ ہو کہ یہ ایمان سے پھسل جائے. اسے پسند یہ ہے کہ اس کے بندے اس کا نام لیں, اس کی اطاعت کریں, اس کے عذاب سے خود کو بچائیں. کتنے لوگ گرفتار بلا ہوتے ہیں, وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں, اپنے لیے خود عذاب کے سامان تیار کرتے ہیں. اور اس فلسفی کی تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آخرت پر یقین محکم نصیب نہ ہو. جب تک یہ بات پوری طرح طرح دل میں اتر نہ جائے کہ موت محض ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے, موت فنا نہیں ہے, خاتمہ نہیں ہے, بلکہ ایک دائمی اور ابدی زندگی کی ابتدا, ایک ایسی زندگی جس میں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا. اس وقت ہم چاہیں کہ نیکی کر لیں, کرنے کا عمل کا وقت بیت گیا. اس وقت ہم چاہیں کہ توبہ کر لیں, وہ وقت بیت گیا. اس وقت ہم چاہیں کہ اپنے لیے کوئی سہولت پیدا کر لیں, وہ وقت بیت گیا. اب تو مرنے کے بعد تو زندگی میں جو کچھ کیا تھا اس کے نتائج بھگتنا. اگر اس زندگی کو مثبت انداز سے بسر کیا, اور یاد رکھیں زندگی کا اپنا ایک راستہ ہے جو نشیب و فراز سے پر ہے, اللہ کے سب سے محبوب بندے اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں, انبیاء اور رسول کو بھی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑا. کتنے نبی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور ظلم و قتل کیے, کتنے نبیوں نے گھر چھوڑا اور ہجرتیں کی, اور کتنے رسولوں نے اور مقبولوں نے بارگاہ میں ظالموں جابروں اور کفار کے مقابلے میں جہاد کیا. زندگی ایک ایسا راستہ ہے جو چٹیل میدان سے نہیں گزرتا, اس میں بلند چوٹیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور گہری وادیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اس میں گلستان بھی آتے ہیں, نخلستان بھی آتے ہیں, لیکن بڑے ویران صحرا بھی آتے ہیں, اجاڑ بیابان جنگلات بھی آتے ہیں. اور زندگی کے شب و روز ہمیں ایک نئی کیفیت سے دوچار کرتے رہتے ہیں. آج ہم نہیں جانتے کل ہمیں کس حال سے گزرنا ہے. آج ایک بندہ صحیح سلامت صحت کے ساتھ ہوتا ہے, کل وہ ہسپتال داخل ہوتا ہے. آج ایک بندے کی نظر سلامت ہے, کل اس کی آنکھیں بند ہو سکتی. آج ایک آدمی بھرپور و توانا زندگی گزار رہا ہے, کل وہ لقمہ اجل بن سکتا. ہر آنے والا لمحہ, ہر سانس ایک قدم ہے, ہر لمحہ ایک قدم ہے, زندگی ایک سفر ہے, اور ہر آنے والا لمحہ کوئی نئی حالت, نئی کیفیت کھولتا ہے, نئی گرہیں کھولتا ہے. ہم نہیں جانتے آنے والے لمحے کے دامن میں ہمارے لیے کیا ہے. کوئی شخص یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ میری زندگی میں آرام ہی آرام ہوگا, اور کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری زندگی میں دکھ ہی دکھ. انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اگر یہ 70 سال بھی صحت مند زندگی گزار لے اور اسے 7 دن بیمار ہونا پڑے تو یہ 7 دنوں کو گنتا ہے, 70 سالوں کو نہیں گنتا. آسائشیں اور تکلیفیں اگر شمار کی جائیں تو 1000 تنگی کے باوجود ہر آدمی کی زندگی میں آسائشیں زیادہ ہوتی ہیں اور تکلیفیں وہ بہت کم بھیجتا. لیکن یہ انسانی مزاج ہے کہ ہم دکھوں کو شمار کرتے ہیں. زندگی میں جو آرام پایا, جو عزت پائی, جو آسائش پائی, جو صحت پائی, اسے ہم شمار نہیں کرتے, اس لیے ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پریشانی کا اصل سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جب زندگی کو اپنی نظر سے دیکھ کر اس کے فیصلے کرتے ہیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ حیات دینے والا موجود ہے, زندگی کے ہر لمحے سے آگاہ ہے, ہر پریشانی ہر مصیبت کو بھی دیکھ رہا ہے, ہر آرام ہر آسائش کو بھی دیکھ رہا ہے, میں اگر اس سے وابستہ رہوں, اس کے دامان رحمت سے وابستہ رہوں, اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہوں, تو یہ تکلیفیں بھی نکل جائیں گی، آسائشیں بھی بیت جائیں گی. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا تھا وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا تھا وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا رہی. ہر لمحہ آدمی یا آرام میں ہوتا ہے یا پریشانی، لیکن اللہ کی یاد ایک ایسا پرسکون جہان ہے کہ نہ دنیا کی پریشانی اس عالم میں بسنے والے کو پریشان کر سکتی اور نہ دنیا کی عیش اسے اللہ سے دور کر سکتی. ایک الگ جہان ہے. کہنے کو تو ہم سارے لوگ ایک ہی دنیا میں بستے ہیں، لیکن ہر آدمی کا اپنا ایک جہان ہے. ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ہر انسان کی کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. ایک جگہ مل کر رہتے ہیں، ایک جگہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن اندر کا حال ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. ایک اسی چھت کے نیچے خوش ہوتا ہے، دوسرا اسی چھت کے نیچے خون کے آنسو بہا رہا. ہر ایک کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کا سارا اثر وہ بندہ خود محسوس کرتا ہے، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اندر بڑن ڈھاڑیاں سد نہیں گواجی، اندر شولے لپک رہے ہیں لیکن پاس بیٹھے ہوئے بندے کو خبر نہیں ہوتی. کس کے اندر کیا دکھ ہے اور کون اپنے اندر ایک خوشی محسوس کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہر آدمی اپنے اپنے جہان میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. فضا ایک ہے، ہوا ایک ہے، لیکن ان کے عمل اور ان کے حالات کے مطابق دونوں کا جہاں الگ الگ ہے. اسی طرح ہر فرد کا ایک اپنا جہان ہے. اب اس جہان میں وہ اکیلا ہے، اس میں نہ ماں داخل ہو سکتی ہے، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچی، کیونکہ وہ اپنے جہان کے اسیر ہے. ایک ماں کو دیکھو، اس کا اپنا دل ہے اور اس کی اپنے دکھ ہیں اور اس کی اپنی فکریں ہیں. باپ کو دیکھو، اس کا دل اپنا ہے، اس کی اپنی فکریں ہیں، اس کے اپنے سارے مسائل ہیں. بہن بھائیوں کو، اولاد کو لے لو، ہر ایک کا ایک اپنا، ہر کوئی اپنے جہان میں مصروف ہے. اور بڑی ہمت والا کوئی وہ بندہ ہے جو اپنے جہان سے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھ، بڑی مضبوط دل کا مالک ہو، کوئی بڑی طاقتور آدمی ہو، بڑا جاور ہو، جو اپنے حالات کو دبا کر اپنے جہان سے سر اوپر نکال کر ارد گرد بھی نگاہ کرے. یہ قوت اللہ نے صرف امت مسلمہ کو. دنیا کا کوئی فرد و بشر اپنے حالات کی قید سے اوپر ہو کر نہیں دیکھتا، لیکن اگر مسلمان کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نصیب ہو جائے تو وہ اپنے جہان میں اکیلا نہیں رہتا. وہاں اللہ بستا ہے، اللہ کا رسول بستا ہے، اس کے الہی کی شمع ہوتی ہے، اس کے رسول کی یہ تربیز ہوا چلتی ہے، پھر اتنی موج میں وہ ہوتا ہے کہ خارزار وادیوں سے گزرتے بھی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. چند گھونٹ شراب کے جو پی لیتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جس کے اس کے الہی اور محبت محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے، اس کے مزاج کا کیا کہنا. پھر وہ بندہ اس اپنے جہان سے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھتا ہے، اور یہی تعریف کی ہے قرآن حکیم نے، کن تم خیر اما تم بہترین قوم اخرجت للناس، تمہیں نور ایمان دے کر اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ میری باقی مخلوق کے حالات سے بھی باخبر رہو، مظلوموں کی داد رسی کرو، ظالموں کو ظلم سے روکو، کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے ظالم کا ہاتھ پکڑو، مظلوم کی داد رسی کرو. اور یہی وہ پیغام تھا جسے لے کر صحرا عرب کے چند خانہ بدوش اٹھے اور ربع صدی میں روئے زمین پر پھیل، بڑے بڑے جابروں کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، بڑے بڑے ظالموں کے ہاتھ رک گئے، مظلوموں کو انصاف نصیب ہوا. اور یہی اسلام ہے کہ آدمی کس دنیا میں ہو لیکن زندگی آخرت کی جی رہا، کمانے کے لیے جائے تو اسے احساس ہو کہ مجھے حدود شرعی کے اندر کمانا ہے، دھوکے سے، ظلم سے، چوری سے، ڈاکے سے دولت حاصل نہیں کرنا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ میں ان کے حقوق چھیننے لگا. اور خرچ کرنے جائے تو اسے پتا ہو کہ اللہ کا مال ہے، اس نے مجھے دیا ہے، میں امین ہوں. اب جہاں وہ اجازت دے گا وہاں خرچ کروں گا، جہاں وہ اجازت نہیں دے گا میں خرچ نہیں کروں گا. تو کیا ایسا بندہ اپنے جہان میں اکیلا ہے؟ ہر کام میں اللہ موجود ہے. اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ کا رسول بتا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں موجود ہے رہنمائی کے لیے. تو کوئی ایسا بندہ جس کے دل میں اس کا اکیلا جہان نہ ہو بلکہ اللہ بھی بستا ہو، اللہ کا رسول بھی بستا ہو، وہ کبھی پریشان ہوتا ہے یا اکیلا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. اور اس کے علاوہ ہم چاہیں کہ زندگی میں ہمیں کہیں امن مل جائے، کوئی لمحہ سکون کا مل جائے، کوئی لمحہ بے فکری کا مل جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ کہیں کسی کو ایک لمحہ بھی سکون کا مل جائے. لیکن کمال یہ ہے کہ ہمارے سامنے درس عبرت کھلا ہوا ہے. جابر ظالم اقوام کی تاریخ موجود ہے، زمین کے وہ خطے موجود ہیں، اور یہ بھی سامنے ہے کہ آج عجائب گھروں والے ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نکال کر دکھاتے پھرتے ہیں لوگوں کو. یہ رشتے دو طرف سے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ رشتہ ہر دم یہ دروازہ کھلا. اس زندگی میں کوئی کتنے دور چلا جائے، کوئی گناہگار کو چھوڑ دیں، کوئی کفر اختیار کر لے، شرک اختیار کر لے، شرابی کبابی فاسق فاجر ہو جائے، جس لمحے موت آنے سے پہلے جس لمحے اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط راستہ چنا ہے، اور سلک دل سے وہیں سے اللہ کو پکارے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں پل بھر میں اسے اپنے حضور لے آتا, وہ سارا کچھ اس کا معاف کر دیتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بڑے سے بڑا گناہ گار جب گناہ سے توبہ کرتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یہ تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں, ایک طرف اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف ہم ہیں. اللہ کو بندے سے کوئی غرض نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کی کوئی احتیاج نہیں. اور ہم ہر پل غرض مند ہیں, ہر پل محتاج. کمال ہے بے نیاز دروازہ کھول کے بیٹھا ہے اور محتاج نخرے کر رہا ہے کہ میں تو ادھر نہیں آتا, میں تو ادھر موجود ہوں. کیا یہ عجیب بات ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا باب رحمت کھلا ہے اور ہم جو محتاج رحمت ہیں ہم دوسری طرف بھاگے جائیں, دور بھاگے جائیں. کبھی اپنی امیدیں حکمرانوں سے وابستہ کرتے ہیں, کبھی اپنی امیدیں دولت مندوں سے وابستہ کرتے ہیں, کبھی جادوگروں سے وابستہ کرتے ہیں, کبھی عاملین سے وابستہ. آپ اندازہ کریں, آپ بھی یقیناً اخبار روزانہ دیکھتے ہوں گے. اب جو ہمارے اخبار روزانہ ہیں ان میں بھی اور جو ہفتے میں ان کا ایک ایڈیشن آتا ہے اس میں بھی, میں نے اگلے دن کچھ اخبار نویس احباب یہاں سے ان سے بھی یہ گزارش کی کہ اب وہ ہفتہ وار ایڈیشن آدھے سے زیادہ پورے پورے صفحے پر جادوگروں کے اور عاملوں کے اشتہار ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بڑا مہنگا اور اس کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے. ہر ہفتے وہ ہوتا ہے, روزانہ اخبار میں بھی ہوتا ہے. پلک جھپکنے میں محبوب حاضر, پل بھر میں کامیابی, جو چاہو وہ ہو جائے. بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ اپنی روزی روٹی کے لیے تو اشتہار دیتے ہو, کوئی تمہارے پاس نقش لینے اور عمل کروانے آئے اور تمہیں 10 روپے دے جائے کہ تم اپنے بچے پال, اپنی یہ مصیبت کیوں حل نہیں کر لیتے ہو, لوگوں کا انتظار کیوں کرتے ہو, پلک جھپنے میں اپنے لیے روزی پیدا کرو. اور اخبار والوں سے خدا سمجھے کہ یہ تو سارا کفر و شرک ہے, اسے چند ٹکوں کے لیے چھاپ دے اور لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹا کر جادوگروں کی طرف جانے کی ترغیب دے رہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بیگانہ ہو کر, اللہ کے حبیب سے کٹ کر آوارہ پسند کی طرح چار چار دو دو آنے کی ببولوں سے اٹک رہے ہیں. اخبار نویس اس لیے چھاپتا ہے کہ اخبار سے پیسے آ رہے ہیں, یہ اشتہاروں کے پیسے دیتے ہیں, اتنے پیسے مفت میں مل جاتے ہیں, چھاپو, کوئی گمراہ ہو یا کوئی دوزخ میں جائے ہماری بلا سے. آپ کی تو بلا سے, لیکن جس کی مخلوق گمراہ ہوگی اسے مخلوق بڑی پیاری. ایک ایک بندے کا حساب لے گا کہ اس کی گمراہی کا سبب تم بنے تھے, تم نے ایسا کیوں کیا, پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہ سب خیال اس وقت آیا, یہ ساری سوچ تب پیدا ہو جب پہلے ہمیں آخرت پر یقین حاصل ہو. یہاں تو ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں ہے, جو مرتا ہے ہم سمجھتے ہیں اسی نے مرنا تھا, مر گیا, اسے دفن کرتے وقت وہاں بیٹھے بھی اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ذکر اذکار, کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے, کوئی خدا کا خوف تاری ہو, کوئی اس کے لیے دستے دعا اٹھا لے نہیں, ہمارے اپنے جھگڑے. آپ دیکھ لیں قبرستان میں بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کیوں کی مہما ہو رہی ہوتی ہے, یا اپنے معاملات زیر بحث ہوتے ہیں, یا اپنی دنیا کی, جیسے اسی کو مرنا تھا جس پر ہم مٹی ڈال رہے ہیں. ہمارا اور عجیب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اگلے روز ہماری قبر کھدائی آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آخرت تمہیں نظر نہیں آ رہی, اگرچہ تمہاری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے, میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی میں اور آپ دیکھیں تو وہ بات غلط ہو سکتی ہے. ہم کتنی دفعہ بازار میں دیکھتے ہیں یہ فلاں آدمی پاس جاتے ہیں وہ بندہ نہیں ہوتا. ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیل کھڑا قریب جاتے ہیں وہ تو جھاڑی ہوتی. ہماری نظر کو دھوکہ لگتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں اس میں کوئی دھوکہ نہیں, اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب کو بتاتا ہے. اللہ کا حبیب ہمیں ارشاد فرماتا ہے, فرما اس کے باوجود بھی اگر تمہیں ان صداقتوں پر یقین نصیب نہیں ہے تو بد نصیبوں, روح زمین پر پھر کر دیکھ لو اللہ سے بیگانہ ہونے اور جرم کی زندگی اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. بعض اوقات اچھی چیزیں آپ کو کسی طرح, اچھی بات بھی بعض اوقات کہیں کسی خرابے سے بھی مل جاتی ہے. میں نے اگلے دن ٹیلی ویژن آن کیا, ہندوستان کی ایک فلم لگی ہوئی تھی. میں اگرچہ فلمیں ہندوستان کیا پاکستان بھی نہیں کی بھی نہیں دیکھتا, اور اس لیے نہیں دیکھتا کہ ہم نے دیکھنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو وہ جو ان کا مکالمہ چل رہا تھا میں چند منٹ سنتا رہا. ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کسی ڈاکو اور بدماش کے بارے کہ دیکھو کتنی موج کر رہا ہے, حکومت اسے نہیں پوچھتی, جسے چاہتا ہے اس سے پیسے چھین لیتا ہے, سب پر حکومت کر رہا ہے, پکڑائی بھی نہیں دیتا. تو بڑے مزے میں ہے. جو دوسرا اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے, یہ تو نہیں بس جاتا ہوں ایسے کا بے شک یہ جیتے بادشاہوں کی زندگی ہے لیکن مرتے کتے کی موت. اور مجھے اس کی وہ بات بڑی پسند ہے. میں نے کہا اگرچہ یہ ایک غلاظت کا ڈھیر تھا لیکن اس میں بھی ایک قطرہ سونے کا مل گیا کہ بدکار آدمی, بے دین آدمی, جرائم پیش آدمی, بے شک جیے شہنشاہ کی زندگی, مرتا کتے کی موت, اور مر کر رسوائی ہوتا ہے. کوئی اس کا نام نہیں لیتا, کوئی اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا, کوئی اسے اچھا نہیں کرتا. بڑی قیمتی بات کی اس نے کہ بھائی اتنی حسرت نہ کرو کہ تم بھی ڈاکو بن جاؤ. یہ بدماش یا بے دین یا جرائم پیشہ لوگ جیتے بادشاہ کی زندگی ہے لیکن مرتے کتے کی موت. آپ اپنے ماحول کو اور اپنے ارد گرد کو دیکھ لیجیے, جتنے لوگ اس طرح کے ہیں ان کا انجام کیا ہے. اور یہی بات قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اگر آخرت تمہیں نظر نہیں آ رہی اور قرآن پر اور محمد الرسول اللہ پر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو کم از کم سیرو کے لڑنے اپنے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھو. فنظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, تمہیں زمین کا چپا چپا بتا دے گا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا انجام کیا ہے. اس سارے مسئلے کا حل ایک ہے اور وہ ہے یاد الہی, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام. اللہ کا نام ایسی اکسیر دوا ہے. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا یہدی الیہ من ینیب, کہ جس کے دل میں انابت یعنی سدت دل سے اللہ کی طرف آنے کی آرزو پیدا ہو جائے اسے راستہ اپنی طرف کا دکھا دے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر لکھتے ہیں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں خلوص سے طلب الہی پیدا ہو جائے اللہ اسے ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتے جو اسے اللہ کا راستہ سمجھاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ چلاتے بھی. مفسرین کرام جب اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ راستہ کیسے دکھا دیتا ہے یہدی الیہ من ینیب جس کے دل میں عناوت ہو جائے اسے اپنی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں رہنمائی اس طرح کرتا ہے کہ ایسے بندوں کے پاس اسے پہنچا دیتا ہے جو اسے اللہ کی باتیں سکھاتے بھی ہیں اللہ کا ذکر سکھاتے بھی ہیں اور اللہ کی طرف پکڑ کر چلاتے بھی ہیں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور یہی آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا زندگی بھر چوری اور ڈاکے اور اجرتی قاتل رہا اور 99 آدمی قتل کر چکا. عمر ڈھلی آزام نہل ہوئے تو سمجھ آئی کہ یہ قوت سے جا رہی ہے جس کو بازی میں وہ جان کے نہیں لے رہی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی. خیال آیا کہ اگلا دروازہ تو موت کا ہے تو کیا میں توبہ نہ کر لوں. اسی خیال میں غلطاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے پاس پہنچا اسے اپنی ساری روداد سنائی زندگی اس طرح گزری ہے اب میں پریشان ہوں میں چاہتا ہوں اللہ کے حضور توبہ کر لوں میرا رب مجھے معاف کر دے. مولانا بھڑک اٹھے انہوں نے کہا کہ یہ تو پرلے درجے کا جہنمی اور ظالم آدمی ہے 99 قتل کر کے اب چلا ہے تو بخشوانے تیرے لیے کون سی بخشش ہے. بہت برا بھلا کہا وہ بھی مزاج کا اوٹ پٹانگ تھا اس نے ایک دس انہیں بھی کہہ دی اس نے کہا چلو میں جہنم جاؤں گا لیکن سینچری تو پوری ہوگی تم بھی جانا گے نہیں کہ 100 تو ہو جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اسے ساری داستان سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک عالم کو اس وجہ سے قتل کیا. انہوں نے فرمایا تم اتنے گناہ اور بھی کر لو لیکن کیا اللہ کی رحمت کو عاجز کر دو. بے شک تم نے بہت گناہ کیے 60-70 سال ظلم اور جبر میں گزار دیے لیکن وہ فرماتے ان رحمتی وسعت کل شے میری رحمت ہر چیز سے بے پناہ زیادہ اس کی بخشش کو تم عاجز نہیں کر سکتے اس سے بخشش چاہو بخشش طلب کرو. اس نے کہا حضور مجھے توبہ کر. انہوں نے توبہ کرائی اللہ اللہ پہ لگا دیا. کچھ عرصہ رہا جب اللہ اللہ سیکھ چکا تو اجازت چاہیے واپس جا کے انہوں نے فرمایا دیکھو ہر معاشرہ اور ہر ماحول اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے تم واپس انہی لوگوں میں جاؤ گے اسی برادری میں اسی ماحول میں جاؤ گے وہ تمہیں وہی ڈاکو اور قاتل سمجھ کر تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. ہو سکتا ہے تم توبہ چھوڑ کر پھر کسی قتل میں پھنس جاؤ کیونکہ وہ تو تمہیں توبہ کرنے والا اور اللہ کی بخشش چاہنے والا نہیں سمجھیں گے وہی ڈاکو وہی قاتل سمجھیں گے. تو بہتر ہے وہ ماحول ہی ایسا ہے جس نے تمہیں قاتل بنا دیا وہ لوگ بھی ایسے ہیں جس نے تمہیں ڈاکو بنا دیا ادھر نہ جاؤ سنا بستی کی طرف چلے جاؤ وہاں اللہ اللہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں نیک لوگ ہیں وہاں جا کر وہ تمہارا نیکی میں تمہاری مدد کریں گے تمہارا ماحول اچھا رہے گا اس طرف. وہ ادھر سے نکل کر اس نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا کہ واپس نہیں جاتا ہوں, وہیں جاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے نکل کر چلا, تھوڑی دور گیا تھا تو زندگی ختم ہو. اب عجیب بات یہ ہوئی کہ دونوں طرف سے لینے والے آ گئے, جہنم سے لینے والے آ گئے کہ پکی ہماری اسامی ہے, اور جنت سے لینے والے آ گئے کہ یہ تو تائب ہو چکا ہے, اس کے تو گناہ ختم ہو. جب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے تو ان فرشتوں نے بارگاہ الوہیت میں گزارش کی کہ یا اللہ ہم تو دونوں آ گئے ہیں, دوزخ والوں کا خیال ہے کہ ہماری پکی آسانی ہے اور اس میں سے کوئی شبہ نہیں, ہمیں سے لے کے جائیں. اب یہ تیرے جنت کے جو فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب یہ توبہ کر چکا ہے اور توبہ کرنے والے کے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور یہ تو ہماری آسانی ہے, اسے ہم لے کے جائیں گے. ان کے پاس آگ ہے, کوڑے ہیں, زنجیریں ہیں, وہ اسے جکڑ کر باندھ کر مار پیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں. ان کے پاس بہترین لباس ہیں, پھول ہے, خوشبو ہے, اور وہ اسے ناز و نعمت میں اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں. اب تو فیصلہ فرما دے کون لے جائے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا, فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ یہ نیکوں کی طرف چل پڑا ہے, اب ایسا کرو زمین ناپ لو, اگر تو بدکاروں کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ, اور نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے. فرشتوں کو تو لگا دیا تماش کر. حضور فرماتے ہیں یقین کو حکم دیا کہ بدکاروں کی طرف سے شکر پھیل جا اور نیکوں کی طرف سے سکڑ جا, اسے نیکوں کے قریب کر دے. میری طرف چلا تو ہے, میں اسے کیوں تو وکالوں کے سپورٹ کر. حضور فرماتے ہیں زمین کو حکم دیا, اگرچہ وہ نیکوں سے دور اور بدکاروں کے قریب تھا, ادھر حکم دیا زمین کو پھیل جا, ادھر حکم دیا سکڑ جا, اسے آنے دے میری بکتی. بات صرف یقین کی ہے, کچھ تو اس کو عالم یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بدکار بھی اگر رجوع کر لے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتے کہ اسے اپنی رحمت سے ڈھانک لے. جو قسمات کا ہے, ہم ان ساری باتوں کو سن کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ قصے تو ہم یہاں پہلے بھی سنتے رہے, لوگ کہتے رہتے ہیں, ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں. اللہ کریم گمراہی سے بچائے اور ہدایت کو استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.